This is VOA News. I'm Liz Palka. A man who identified himself as Venezuela's military attaché in Washington says he has broken with President Nicolas Maduro and would now report to opposition leader Juan Guaido.
Muy buenas tardes, pueblo de Venezuela. Le habla el coronel José Luis Silva Silva.
Colonel José Luis Silva said he shot the video at his office in the Venezuelan embassy in Washington. Meanwhile, U.S. Secretary of State Mike Pompeo urged the international community to support the Venezuelan people in a rare Saturday morning U.N. Security Council session. Pompeo encouraged the international community to recognize Guaido's interim government as he stands up to Maduro.
Now it's time for every other nation to pick a side. No more delays, no more games. Either you stand with the forces of freedom or you're in league with Maduro and his mayhem.
Several European governments, including Britain, Spain, Germany, and France, said Saturday they would follow through and recognize Guaido as president if no election is called within 8 days. U.S. government agencies closed during the 35-day partial government shutdown began reopening Saturday. This after President Donald Trump signed a 3-week spending bill passed by Congress Friday to end the shutdown. The bill does not include money for the construction of Trump's proposed U.S.-Mexico border wall. Saturday, dozens of border wall protesters gathered at the Texas border city of El Paso, calling for immigration reform in the USA. Protesters say Mexicans and Americans have long crossed the border in this part of the country. We have more international headlines for you on VOAnews.com. This is VOA News. The United States and the Taliban may have agreed on a plan for American troops to leave Afghanistan. That's according to VOA sources privy to the development. In return, the insurgent group has given assurances that no international terrorist groups would be allowed to use Afghan soil to threaten America or any other country in the future. The understanding is the outcome of nearly a week of intense and uninterrupted talks. Twin bombings Sunday at a cathedral in the rest of southern Philippines have killed 20 people and wounded 81. The first bomb exploded during mass inside the cathedral in Jolo in the province of Sulu. The second blast happened on the church's parking lot. Members of the military and civilians are among the dead. There has been no immediate claim of responsibility. The death toll from a dam collapse at a mine that caused a mudslide in Brazil rose to 34, fire officials said on Saturday. The dam collapsed on Friday, sending a torrent of mud over a nearby community. Officials say roughly 300 people are trapped in areas flooded by the river of sludge in the southeastern state of Minas Gerais. Rescue operations continue. In an unprecedented move, Canadian Prime Minister Justin Trudeau has fired his ambassador to China, who had prompted a political furor with comments about Huawei's high-profile extradition case. Reuters' Grace Lee reports.
John McCallum had said that Huawei CFO Meng Wanzhou, who was detained in Vancouver last month, could make strong arguments against being sent to the U.S., partly because of President Donald Trump's politicization of the case. Those comments didn't sit well with Trudeau's Liberal Party, with the Canadian Prime Minister sidestepping questions about it earlier last week. On Saturday, Trudeau said that he had asked for and accepted McCallum's resignation. According to experts, this marks the first time a Canadian ambassador has ever been officially fired. 68-year-old McCallum, a long-term former Liberal cabinet minister, is not a trained diplomat.
That was Reuters' Grace Lee reporting. That is part of the celebration in Panama City, where Pope Francis held an early morning mass for several hundred thousand young people, the climax of World Youth Day. The Vatican quoted organizers as saying some 700,000 people were on hand for the Sunday mass, including the presidents of Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panama, and Portugal. The mass marks a formal end to World Youth Day, the once every 3 years religious festival that John Paul launched during his quarter-century pontificate. I'm Liz Palka, VOA News.
مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
پروگرام راؤنڈ ٹیبل میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس چھافری۔ سامعین، آج ہم گفتگو کریں گے دنیا کے مختلف حصوں میں ہونے والے مسلح تصادموں کے بارے میں کہ اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں اور لوگ ان تصادموں والے علاقوں میں جو رہتے ہیں وہ کس طرح ان سے متاثر ہوتے ہیں، ان کو فرار ہونا پڑتا ہے، اور پھر ایک جانب تو ریفیوجیز کی پرابلم ہوتی ہے، دوسری جانب ان لوگوں کے لیے مصائب و علام پیدا ہوتے ہیں، بھوک، بیماری، بے وطنی، بے گھری، یہ ساری چیزیں پریشان کرتی ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ ان تصادموں کو ختم کرنے کے لیے، ان مسائل کو حل کرنے کے لیے دنیا اور عالمی ادارے کیا کوششیں کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ دنیا بھر میں بہت سارے تصادم جاری ہیں، ہم سب پہ سے ایک گھنٹے کے پروگرام میں گفتگو نہیں کر سکتے، چند کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں بریگیڈیئر عمران ملک صاحب، جو کہ ایک رائٹر ہیں اور انالسٹ ہیں۔ ڈاکٹر ظفر بخاری صاحب، جن کا تعلق شکاگو یونیورسٹی سے ہے، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آغاز کروں گا بریگیڈیئر عمران ملک آپ سے۔ دنیا کے مختلف خطوں میں، جن میں یمن، شام، افغانستان، کشمیر، لیبیا، یہ سب شامل ہیں، جو تصادم ہیں ان کی نوعیت کیا ہے اور ان کو حل کرنے کے لیے کیا اقدامات ہونے چاہئیں اور کیا کیے جا رہے ہیں؟
بہت نوازش کے آپ نے پروگرام میں شامل کیا۔ کیونکہ اگر ہم ایک تائرانہ نظر ڈالیں ان تمام کانفلکٹ زونز میں جن کا آپ نے ذکر کیا ہے، تو میرے خیال میں دو بیسک قسم کی ہمیں وجوہات نظر آئیں گی جن کی وجہ سے یہ کانفلکٹس ہو رہے ہیں۔ ایک تو وہ کانفلکٹس ہیں جو کہ لوکل ہے، لوکلائزڈ ہے، اور جہاں پہ جو لوکل گروپس ہیں وہ آپس میں لڑ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ایک کانفلکٹ کی سچویشن کریٹ ہوئی ہے، اور جس کی وجہ سے آپ نے کہا بہت سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں وہاں پہ لوگوں کے لیے۔ دوسرے وہ مسائل ہیں جہاں پر کہ پراکسی وار ہو رہی ہیں، یہاں پر بے شک ایشو تو لوکلائز ہے، مگر دونوں جو لڑنے والے سائڈ ہیں ان کو بیرونی طاقتیں جو ہیں وہ سپورٹ کر رہی ہیں اور ان کو آپس میں لڑا رہی ہیں۔ تو اگر دیکھا جائے تو چاہے وہ گروپس آپس میں خود لڑ رہے ہوں یا ان کو یا پراکسی وار لڑ رہے ہوں، وہ لوگوں کے کہنے کے اوپر یا ان کی امداد سے یا ان کے اکسانے پر، بہرحال اس کا اینڈ ریزلٹ یہی ہے کہ جو وہاں کی پاپولیشن جو ہیں ان کو بے پناہ مسائل درپیش ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان مسائل کا حل کیسے کیا جا سکتا ہے۔ ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہو سکتی ہے کہ جو بلیجرنٹس ہیں یا جو کانفلکٹ مشکل جو پارٹیز ہیں، مین پارٹیز، وہ آپس میں خود مل بیٹھ کر کے تشکیہ نکال لیں۔ بہت جی اگر ممکن ہوتا تو آج سے بہت پہلے ہو چکا ہوتا۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی طاقت ایسی ہو جو کہ انٹروین کرے، اور سب سے پہلے جیسے کہ یو این کا ایک مینڈیٹ بھی ہے کہ وہ پیس میکنگ کرے اور پھر پیس کیپنگ کرے، اور اگر پیس کیپنگ بھی ممکن نہ ہو تو پھر پیس انفورسمنٹ کرے۔ تو یہ کام کرنے کے لیے ان تمام علاقوں میں جو آج ہے جن کا آپ نے ذکر کیا، یونائٹیڈ نیشنز کے پاس ایک قوت ایسی ہونی چاہیے، ایک پاور، ایک اتھارٹی ایسی ہونی چاہیے جس کے تحت یہ اپنے افواج کو وہاں پر بھیج سکے، اور وہ افواج جو ہیں پیس کیپنگ پروسیس جو ہے وہ وہاں پر یہ مختلف مراحل سے گزر کر امن قائم کر سکے، اور ان لوگوں کو جو ہے وہ ان مسائل سے بچا سکے اور نکال سکے۔ تو میرے خیال میں اگر ہمیں اس کو دیکھنا پڑے گا، ایک ایک کانفلکٹ زون کو الگ الگ کر کے، اور اس کو ضرور اس طرح سے کریں کہ اس کے عوامل کیا ہیں، کیونکہ ہر کانفلکٹ زون کا، کشمیر کا معاملہ الگ ہے، یمن کا الگ ہے، افغانستان، لیبیا، سیریا، پیلسٹائن، یہ تمام الگ الگ ہیں۔ حالانکہ اگر ان کو عمومی طور پر دیکھا جائے تو بنیادی طور پر ہیومن رائٹس کے ایشوز نہیں ہیں، ان کے جو عوامل ہیں وہ مختلف ہیں، ان کی جو وجوہات ہیں وہ مختلف ہیں، اور ان کو صرف ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے یونائٹیڈ نیشنز، جو کہ ایک بالکل نیوٹرل باڈی کے تحت انٹروین کر سکتا ہے اور انتہائی نتائج.
اچھا ہمارے ساتھ رہیے گا بریگیڈیئر ملک, آپ ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر حسین یاسر نے. ڈاکٹر ظفر بخاری میں آپ کی طرف ابھی آتا ہوں. اگلا سوال میرا ڈاکٹر حسین یاسر سے کہ جن علاقوں کا, جن خطوں کا میں نے نام لیا ہے, اس کے علاوہ افریقہ اور ایشیا کے اور بھی ملکوں میں بہت سے تصادم ہیں, اور وہاں پر نہ صرف یہ کہ لوگوں کو, وہاں کے لوگوں کو جو ان کانفلکٹ زونس میں ہوتے ہیں ان کو مسائل بھگتنے پڑتے ہیں, بلکہ دنیا کے جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان کو بھی اس کی قیمت دینا پڑتی ہے. کیا یہ ڈیولپڈ کنٹریز ان تصادموں کو ختم کرنے کے لیے اپنے اثر و رسوخ کو صحیح طور پر استعمال کر رہے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟
تھینک یو جعفری صاحب. میرا خیال ہے کہ یہ جو بڑی طاقتیں ہیں یا آپ اس طرح کہیے کہ مغربی ممالک جو جن کا آپ نے ذکر کیا, وہ ایسا ہے کہ اگر دنیا کے مختلف حصوں میں اگر آپ ایک سرسری سا ایک جائزہ لیں, تو بجائے اس کے کہ یہ اپنے اثر رسوخ استعمال کرتے ہوئے تیسری دنیا کے لوگوں کو افریقہ یا مثلا ایشیا کے ممالک جہاں پہ ہیں ان کی فلاح و بہبود اور ان کی اقتصادی پیش رفت کے لیے ایک مددگار رول جو ہے وہ پلے کریں, لگتا یہ ہے کہ ان علاقوں میں جو ہے نامنی کو ہوا دینے میں ان کا رول بڑا ہے. تو اس کا پھر یہ ہے کہ جب آگ لگتی ہے تو اس کے بعد اس کا کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے. وہ تبھی ہے کہ جب آگ لگے گی تو پھر وہ جو ہے وہ ایک جگہ میں تو وہ اپنے چاروں طرف جو ہے وہ پھیلتی جائے گی. تو اب اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ یہ جو ممالک ہیں, اسپیشلی جو یورپین ممالک ہیں, آسٹریلیا ہے, امریکہ ہے, دوسرے ممالک کے خطے کے دور دراز, تو پھر لوگ مہاجرت کرنا شروع کر جاتے ہیں وہاں سے. جب وہ مہاجرت کرنا شروع کر جاتے ہیں پھر ان کو بھی بھگتنا پڑتا ہے. وہ ایک ڈفرینٹ زبان کے ساتھ, ڈفرینٹ کلچر کے ساتھ یہاں پہ آتے ہیں. یہاں پہ تو ان کا اپنا ایک اپنے معاشرے کے کچھ مسلمہ اقدار ہیں, اور ان کی جو اقتصادی کیفیت ہے اور اس کے علاوہ جو تمدنی لحاظ سے, تو بڑا سا ایک مشکل ہو جاتا ہے میزبان ملک کے لیے بھی, اور جو وہ بہت سارے لاکھوں کا اور ملینوں کی تعداد میں جو ہے وہ جو لوگ اپنے اپنے ملکوں سے آوارہ ہوتے ہیں ان کا بھی. تو وہ بڑا ایک ڈیپ سا ایفیکٹ ہوتا ہے میچول. تو اس کو پھر اس میں جو ہے اس کو حل کرنے کے لیے, لوگوں کے انٹیگریشن کے لیے, ان کو زبان سکھانے کے لیے, پھر اس میں جو ہے اربوں ڈالرز اور یورو کا خرچہ ہوتا ہے. تو میرے خیال سے اگر یہ جو پیش رفتہ ممالک ہیں اگر یہ ایک مہربانی کر کے تھوڑا سا انسانی ڈیل کریں دنیا کے مختلف حصوں سے, میرے خیال سے یہ نزاع کو اور کانفلکٹ کو ختم کرنے کے لیے بہت پازیٹیو رول ادا کر سکتے ہیں. تو نہ لوگوں کے, نہ جو 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 ممالک ہیں ان کے لوگوں کو بھگتنا پڑے گا, اور نہ ہی بہت سارے لوگ اس طرف آئیں گے, اور ان کا جو ایک پیسفل سا جو ایک زندگی ہے نہ ان کو اپسیٹ ہونا پڑے گا. تو ان کو جو یہ کر سکتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ گزشتہ 20 برس میں جب میں دیکھ رہا ہوں, اور اس سے بھی زیادہ اگر آپ پیچھے جائیں, تو ان کا رول جو ہے بہت زیادہ مددگار نہیں رہا ہے. وہ بجائے حل کرنے کے یوزولی انہوں نے کانفلکٹ کو بہت سارے ممالک میں ہوا دیے.
اچھا ڈاکٹر ظفر بخاری صاحب, یہ جو کانفلکٹس ہوتے ہیں ان کی اکنامک کاسٹ نہ صرف ان ملکوں کے جہاں یہ تصادم ہے بلکہ دنیا کے دوسرے خطے کے ملکوں کو بھی ادا کرنی پڑتی ہے, کیا یہ اگر اس کو توازن کو قائم کر دیں تو اس اکنامک کاسٹ سے بچ جائیں گے؟
بالکل یقیناً یہ پوائنٹ بڑا اچھا ہے کہ اکنامک کاسٹ میں جو اکثر کنٹریبیوٹ کرنا پڑتا ہے وہ زیادہ تر انہیں ملکوں کو کرنا پڑتا ہے جو کہ جسے ہم کہتے ہیں سیکیورٹی کونسل کے 5 پرماننٹ ممبرز ہیں, اور وہی لوگ ہیں جو کہ وکٹرز تھے سیکنڈ ورلڈ وار کے, اور انہوں نے سیکیورٹی کونسل کی اس طرح بنیاد رکھی تھی. اگر ہم یو این کا اکنامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کا ایک آرگن ہے جسے ہم کہتے ہیں اکنامک اینڈ سوشل کونسل, اور اس کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ सिविक सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो दुनिया के उन मुल्कों में जो कि दुनिया के गरीब मुल्क हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस चीज को कि हम अक्सर मिस कर जाते हैं अपनी इंटेलेक्चुअल डिबेट्स के अंदर, वो होती है लीडरशिप का विजन। यूनाइटेड नेशंस में जो लीडरशिप इलेक्ट होके आती है एक्चुअली, उनका जो विजन होता है वो नॉर्मली इकोनॉमिक ओरिएंटेड कम होता है और वो कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन पर वो ज्यादा जाते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन ये एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है, लेकिन अगर आप सिर्फ कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन पर ही रहते हैं वो लोग, और फिर क्या होता है कि कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में भी समटाइम्स कोई भी परमानेंट रेमेडी जो है वो नहीं हो सकती, बल्कि वो वक्ती तौर पे पीस कीपिंग फोर्सेस भेज के और जो फैक्शंस आपस में लड़ रहे होते हैं उनको वो डिवाइड कर देते हैं। इसमें जो मैं इसमें अंडरस्टैंड कर पाया हूँ वो ये है कि इसके अंदर न सिर्फ हमें ये इसका तकाबली जायजा लेना पड़ेगा कि दो मेजर इश्यूज ऐसे हैं दुनिया में कि जहाँ पर कि ये कन्फ्लिक्ट्स अराइज होते हैं। एक सबसे बड़ा इशू जो है वो एथनिक का है, उसके बाद फिर रिलीजियस आ जाता है। अगर हम मेजर कन्फ्लिक्ट को भी देखें तो आप ही देखें कि दुनिया में जितने भी कन्फ्लिक्ट थे वो रेजोल्यूशन की हद तक नहीं गए अभी तक, उनकी जिसे हम कह सकते हैं कि कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट ही चली आ रही है काफी अर्से से। और उसका फिर इम्पैक्ट ये होता है कि जब वो चीजें स्पिल ओवर होती हैं या स्प्रेड होती हैं तो अल्टीमेटली फिर क्या होता है कि इंडिविजुअल कंट्रीज जो है वो फिर अफेक्ट होना शुरू होते हैं। वेरी रिसेंट हिस्ट्री में जैसे आप यमन की एग्जाम्पल ले लें, यमन के अंदर ठीक है जहां पर कि एक सोशियो इकोनॉमिक इशू भी था, वहां पर एक एथनिक और एक रिलीजियस इशू भी इन्वॉल्व था। अब उसके अंदर जब आपस के अंदर अगर फैक्शंस नहीं कुछ कर सकते तो उसमें फिर ये होता है कि जो यूनाइटेड नेशंस की या जो रीजनल इवन जो एसोसिएशन होती है जैसे गल्फ काउंसिल है, वो लोग भी इतना इफेक्टिव रोल प्ले नहीं करते। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि हर मुल्क के अपने अपने इंटरेस्ट जो है वो इन्वॉल्व होते हैं और वो ये देख रहे होते हैं कि अगर आपका राइवल जो है वो अगर किसी और की प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है तो अल्टीमेटली फिर आपकी कोशिश यही होती है कि उसको जितना डिस्ट्रॉय किया जा सके तो हम कर देते हैं। तो अल्टीमेटली उसकी कॉस्ट जो है वो इकोनॉमिक कॉस्ट की सूरत में एक आम इंसान को पे करनी पड़ती है जिसका कि कन्फ्लिक्ट से कोई ताल्लुक नहीं होता। और खासतौर पर जो इफेक्टिव होते हैं इसके वो बूढ़े और बच्चे सबसे ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। ना उनको प्रॉपर मेडिकल केयर मिल सकती है, ना उनको प्रॉपर फूड मिल सकता है, ना वहाँ पे सिक्योरिटी रहती है। तो अगर हम देखें तो बड़ी रिसेंट हिस्ट्री के अंदर मेजॉरिटी कंट्रीज के अंदर बजाय इसके कि हालात ठीक होते, बल्कि इन द लास्ट 20 इयर्स की अगर आप हिस्ट्री देखें तो बहुत सारी जगह हालात जो है वो डिटेरियरेट हुए हैं। और उसमें कई दफा ये भी होता है कि स्लोगन्स की बेस के ऊपर जो है कंट्रीज जो है वो भी अपने हालात को खराब कर लेते हैं। जैसे कि अरब स्प्रिंग को देखें तो अरब स्प्रिंग का जो आउटकम है पिछले 15-20 साल में, तो हम यही देखेंगे कि जहां पर कि हमें कंप्लीट डिस्ट्रक्शन नजर आती है सीरिया की, लीबिया की, यमन की, इराक की, अगर हम देखें तो ये सारे वो कंट्रीज थे जो कि जो वेल ऑफ थे अपने अपने अपनी अपनी हदूद के अंदर। एट द सेम टाइम जब हम अफ्रीका में जाते हैं तो अफ्रीका में एक बड़ी अच्छी एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, जहाँ हूटीज और टुट्सीज की वॉर हुई थी और वो थी रवांडा में। लेकिन उन्होंने नो डाउट कि वहां पे यूएन पीस कीपिंग फोर्स ने बड़ा रोल प्ले किया, बट एट द सेम टाइम वहां पर जो उनके फाइटिंग फैक्शंस थे वो आपस में टेबल पे बैठे और उन्होंने बैठ के फिर ये डिसाइड किया कि अगर हम आपस में लड़ते रहेंगे तो अल्टीमेट जो लॉस है वो हमारे अपने ही लॉस है। उसके बाद फिर मेरा एक एकेडेमिक दौरे के ऊपर किगाली जाने का इत्तेफाक हुआ था और आज आप ये देखेंगे कि आज किगाली जो है वो न सिर्फ एक थ्राइविंग सिटी है बल्कि एक उनकी इकोनॉमी भी आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही है, जो गो की बड़ा छोटा मुल्क है। तो इसमें जो एक चीज निकलती है वो ये निकलती है कि यूनाइटेड नेशंस का रोल इतना ज्यादा नहीं था जितना ज्यादा रोल के लोकल लीडरशिप का था, जिन्होंने आपस में बैठ के और मसले को हल करने की तरफ देखा। वरना अगर लोकल लीडरशिप के अंदर विजन नहीं होगा, और ये विजन हमेशा उसी वक्त आता है कि जब आप ये फील करते हैं कि नहीं इसका जो है लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट इसका आने वाली जनरेशन पर या एग्जिस्टिंग जो पॉपुलेशन है उसके ऊपर क्या होगा, जब हम उस रेफरेंस से सोचते हैं तो फिर ऑफकोर्स फिर आप एक मल्टी डायमेंशनल आपकी अप्रोच होती है, फिर आप सिविक एजुकेशनल इकोनॉमिक सोशल और पोलिटिकल डेवलपमेंट को फिर आप देख लेते हैं। तो ये सारे ऐसे फैक्टर्स हैं इसमें जाफर साहब के जिसमें अगर लोकल लीडरशिप और यूनाइटेड नेशंस की लीडरशिप की अगर विजन के अंदर ये इकोनॉमिक इशू अगर हम नहीं या उसको लेफ्ट ओवर किया गया ज्यादातर टाइम, ज्यादातर हमारे ये हुआ है कि हमने लोगों को وہاں پر جیسے بریڈ اور بٹر اور جناب مختلف چیزیں پرووائڈ کر دیتے ہیں. یہ بالکل ایسے ہے جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ اف یو گیو سم باڈی اے فش اٹ ول لاسٹ ڈے اور ٹو, بٹ اف یو ٹیل سم باڈی ہاؤ ٹو فش ہی ول نیور بی ہنگری. اور یہ چیزیں پاسبل ہیں, اور اس کے اوپر ڈیفینیٹلی میں آپ کو, اگر آپ کا نیکسٹ کوشچن ہوگا تو میں اس کے اوپر آپ کو ایکسپلین کروں گا کہ چیزیں کیسے پاسبل ہیں.
میں بھی کرتا ہوں, ہم ایک بریک لیں گے جس کے بعد پھر گفتگو آگے بڑھے گی.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں, پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے, دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
منتر قریشی صاحب, یہ جو کانفلکٹس ہیں مختلف علاقوں میں دنیا کے, ان میں زیادہ تر اگر آپ دیکھیں تو ٹیررسٹوں کا ہاتھ نظر آتا ہے, چاہے وہ ISIS ہو, چاہے وہ القاعدہ ہو, چاہے دوسرے گروپ ہوں. کیا ان گروپوں کو ایلیمینیٹ کر کے ان تصادموں سے نجات پائی جا سکتی ہے؟
جی, اگر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ٹیررسٹ گروپس جو ہیں ان کی سٹارٹ ہونے کا پروسیس کیا تھا اور کس طرح یہ ایوالو ہوئے, تو سرٹن چیزیں تو لگتا ہے کہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ تھی یا پولیٹیکل ریزنز کی وجہ سے تھا, لیکن جب ہم غور کرتے ہیں تو ان کے پیچھے جو پروکسیز کے پیچھے جو ان کے سپانسرز ہیں وہ جب تک نہیں رکیں گے تو یہ یہ جنگیں رکیں گی نہیں. یوزلی ہم دیکھتے ہیں جن یا غور کریں تو جن جگہوں پہ زیادہ ہوئی ہیں, شروع میں تو یہ ون سائڈڈ چل رہا تھا کہ چند ملکوں نے کچھ پروکسیز کو انگیج کیا, ایک ملک کی اکانومی تباہ کی اور اس کے جو ریسورسز تھے وہ لے لیے. یہ ایک پرانا ایک ماڈل چل رہا تھا استعماری, جس کو کہتے ہیں اور ایک زمان میں یا پھر کالونیل مائنڈ سیٹ کہتے ہیں, مغربی ممالک کے اندر یہ چل رہا تھا اور انہوں نے کافی بینیفٹ بھی اٹھایا اوور دا ڈیکیڈز. لیکن جب ریسنٹلی یہ کانفلکٹ شروع ہوئے تو پہلے نہیں تھا اندازہ لوگوں کو کہ ان پروکسیز کو کاؤنٹر بھی کیا جا سکتا ہے. تو جو ان کے اگینسٹ تھے گروپس, انہوں نے جو پروکسیز ہیں اپنی کریٹ کی اور انہی جنگوں کو طویل طولت دے دی اور کافی لمبی کھینچنی شروع ہو گئی, وتھ ریزلٹ کے جو انیشیل جو پروکسیز جنہوں نے اسٹارٹ کی تھی وہ نقصان میں رہے. اس کا اگر ہم دیکھتے ہیں 1800 کے اندر تقریباً ایک کانسیپٹ چلتا تھا پرائیویٹیئرز کا, تو یہی جو آج کل کالونیل ماسٹرز تھے عثمانی کے, تو وہ اپنے پرائیویٹ پانی کے جہاز کے جو قزاق ہوتے تھے ان کو ہائر کرتے تھے اور ان کو کوئین یا کنگز جو تھی سیریفائی کرتی تھی کہ آپ لوٹ کے لائیں گے جو مال اس میں سے سرٹن آپ کا ہوگا, باقی ہمارا ہو جائے گا اور وہ لیجیٹیمیٹ ہو جائے گا. یہ کانسیپٹ تھا اور اس کی وجہ سے کافی جنگیں ہوتی رہی, کافی لوٹ مار ہوتی رہی. پھر سب کو, پوری دنیا کو بیٹھ کے خیال آیا کہ اس سے تو ایک دوسرے کا نقصان ہم کر رہے ہیں, فائدہ نہیں ہے. تو پھر ایک ایگریمنٹ ہوا تھا, اس ایگریمنٹ کے تحت انہوں نے یہ جتنے بھی کانفلکٹ تھے انہوں نے یہ کہا کہ جو کانفلکٹ کریٹ کرنے والے تھے انہوں نے کہا کہ ہم ان پروکسیز کو عثمانی کی پروکسیز ہم کہہ سکتے ہیں جو ان کو ہم سپانسر کرنا بند کر دیں گے. جب انہوں نے تقریباً 1800 کے شروع میں یہ بات ہوئی تھی, ایگریمنٹ ہوا تھا, اس کے بعد سے وہ سارے کانفلکٹس ختم ہو گئے. آل آف اے سڈن سارے جو تھے جو بحری روٹس تھے وہ کھل گئے اور لوگ آرام سے ٹریڈنگ کرنا شروع کر دیا. ایسے ہی آج کل بھی نظر آتا ہے کہ یہ پروکسیز جو ہیں ان کو جو سپانسر کرنے والے ہیں, جب تک ان کا آپس میں ایگریمنٹ نہیں ہوگا کہ انٹرنیشنل ایک ایگریمنٹ ایسا ہو جس میں کہ یہ کلیئرلی ڈیفائن کیا جائے کہ ان پروکسیز کو سپورٹ نہیں کیا جائے گا اور پروکسیز کو کریٹ بھی نہیں کیا جائے گا, تب یہ میرے خیال میں ریزولوشن ہو سکے گا, تبھی یہ اسٹاپ ہو سکے گا. ادروائز اس کی کاسٹ اتنی کم ہوتی ہے کہ کوئی بھی چھوٹا سا ملک بھی ایک پروکسی کھڑی کر کے تو کسی بڑے سے ملک کو بھی مصیبت بنا سکتا ہے.
اچھا, بریگیڈیئر عمران ملک, آپ نے اپنے گفتگو میں ہیومن رائٹس کا بھی تذکرہ کیا تھا. ہیومن رائٹس جو ہیں ان تصادموں کے سبب دنیا کے لیے کتنا بڑا مسئلہ ہے؟ بریگیڈیئر ملک آپ ہیں لائن پر؟ جی بریگیڈ ملک, میرا سوال آپ سے ہے, میرا سوال یہ ہے کہ ہیومن رائٹس جو کریٹ ہوتے ہیں, ہیومن رائٹس کا جو پرابلم کریٹ ہوتا ہے ان تصادموں کی وجہ سے, وہ دنیا کے لیے, مہذب دنیا کے لیے کتنا بڑا مسئلہ ہے؟
سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ
آپ کی آواز بریگیڈ صاحب آپ کی آواز بہت خراب ہے, آپ ذرا جگہ چینج کریں اپنی تھوڑی سی.
ابھی آواز دے رہی ہے
جی؟ اب ٹھیک ہے, فرمائیے.
جب بھی کوئی کانفلکٹ زون میں کوئی کانفلکٹ ہوتا ہے تو اس سے سب سے زیادہ افیکٹ جو ہوتا ہے وہ وہاں کے پاپولیشن ہوتی ہے. اور ظاہری بات ہے جب آپ کانفلکٹ میں جاتے ہیں جہاں پہ ٹیررزم زیادہ تر یا ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز زیادہ ہو رہی ہیں تو وہاں پر کوئی قانون نہیں ہوتا جس کے تحت وہ جنگ لڑی جاتی ہے. اب آپ ٹیررسٹ کا موڈس آپریڈی آپ دیکھیں تو وہ سوسائڈ بامبنگز کرتے ہیں, آئی ای ڈیز یعنی امپرووائزڈ ایکسپلوزیو ڈیوائسز استعمال کرتے ہیں اور بے خاص نقصان پہنچاتے ہیں عام سویلینس کا بھی جن کا اس کانفلکٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے. اس کے علاوہ وہ تمام جیسے کہ افغانستان پاکستان کے ایریا میں ہوا انہوں نے اسکول اڑا دیے, لیکن کہ کوئی جو فیسلٹیز تھیں وہ ختم کر دیں, تو ایجوکیشن جو ہے جو ایک بچوں کا وہ بھی ان کو نہیں ملتا ہے. تو یہ ہاسپٹلس کو اٹیک کر سکتے ہیں اور ہاسپٹل اٹیک کر کے یہ سب ہیلتھ کی جو فیسلٹیز اویلیبل ہیں جو کہ عام طور پر رورل ایریاز میں کم ہی ہوتی ہیں اس کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں اور لوگوں کو اس چیز سے بھی ڈپرائو کرتے ہیں. سینیٹیشن ہیلتھ ٹرانسپورٹیشن یہ بسوں میں دھماکے کرتے ہیں, ٹرینوں میں دھماکے کرتے ہیں, ریلوے لائن دکھاڑ دیتے ہیں. اس طرح سے جو ایک سوشیو اکنامک رائٹس ہیں لوگوں کے یا ایک عام زندگی گزارنے کے لیے جتنی بھی فیسلٹیز ہیں جو کہ اس کے ہیومن بینگ کے لیے بیسک ریکوائرمنٹس ہیں جو اس کا حق ہے یہ اس سے بھی اس کو ڈپرائو کرتے ہیں. اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے سویلینس کو نقصان پہنچانے کا یا تکلیف دینے کا کہ وہ پریشر ڈالے گورنمنٹ کے اوپر اور تاکہ گورنمنٹ ان ٹیررسٹ کی بات مانے. اور جب گورنمنٹ رسپونڈ کر ان ٹیررسٹ کے خلاف آپریشنز کرتی ہے جیسے کہ پاکستان میں انٹیلیجنس بیس آپریشن ہو رہے ہیں تو وہ جب کلیش ہوتے ہیں تو یہ کلیشز ٹیررسٹ کے ساتھ ہوتے ہی ہیں تو پاپولیٹڈ ایریاز میں ہوتے ہیں, شہروں میں ہوتے ہیں یا قصبوں میں ہوتے ہیں, تو وہاں پہ بھی جو کولیٹرل ڈیمیج ہے وہ سارا کا سارا پاپولیشن کو ہی برداشت کرنا پڑتا ہے. کچھ سویلین کیجولٹیز ہوتی ہیں, کچھ ان کا انفراسٹرکچر تباہ ہوتا ہے, بجلی کا یہ پول جڑا دیتے ہیں, گیس کی پائپ لائن جڑا دیتے ہیں, پانی کی پائپ لائن, آئل پائپ لائن جڑا دیتے ہیں. تو جو عام انسان ہے اس کی جتنی بھی سہولتیں ہیں زندگی گزارنے کے لیے تو سب کی سب انڈر پریشر آتی ہیں, انڈر اٹیک آتی ہیں. تو میرے خیال میں جہاں تک ہیومن رائٹس کا تعلق ہے تو جتنے بھی ہیومن رائٹس جو ہیں ایک عام انسان کو جو کہ سیولائز ورلڈ میں ویسٹرن ورلڈ میں اویلیبل ہیں وہ سب کے سب انڈر اٹیک آتے ہیں کہ اس جگہ میں یہ کانفلکٹ ہو رہا ہو. اور خاص طور پر اگر ہم یہ دیکھیں کہ وہ کانفلکٹ ٹیررسٹ کا ہے اور گورنمنٹ کا ہے, ایسیمیٹرک وارفیئر جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہے کہ ایک گوریلا گروپ جو ہے, ایک ٹیررسٹ گروپ جو ہے وہ ایک آرگنائزڈ فوج کے ساتھ یا آرگنائزڈ لا انفورسنگ ایجنسی کے ساتھ لگ رہا ہے, تو جو بھی نقصان ہوگا وہ وہاں کی لوکل پاپولیشن کو ہی برداشت کرنا پڑے گا. اس کے بعد جب لا اینڈ آرڈر سچویشن بنتی ہے تو جو بھی لوکل پاپولیشن کے رائٹس ہیں وہ سب کے سب تقریباً سلب ہو جاتے ہیں. فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے وہ بھی انڈر اسکروٹنی آ جاتا ہے اور باقی تمام چیزیں جو ہیومن رائٹس میں شامل ہوتی ہیں جیسے کہ میں پہلے بھی کہہ رہا ہوں. تو میرے خیال میں جہاں پہ بھی کانفلکٹس ہوں گے اور خاص طور پر اگر ایسیمیٹرک ہوں گے یا ٹیررسٹوں کے خلاف جنگ ہوگی وہاں پر لوکل پاپولیشن کو بار بار نقصان اٹھانا پڑے گا. اور جو بات آپ نے پہلے بھی کی کہ اگر اس وجہ سے لوگوں کو ریفیوجی بن کر دوسرے علاقے میں جانا پڑے تو پھر ان کا رائٹ وہ بھی کافی حد تک افیکٹ ہوتا ہے. ابھی افغانستان سے تقریباً 40 لاکھ ریفیوجیز پاکستان میں آئے تھے, اب نہ وہ بھڑکے رہے نہ گھر گئے نہ کاروبار, اب نہ ان کے پاس اسکول کالجز ہاسپٹل کچھ بھی نہیں تھا, روزگار بھی نہیں تھا. معاشی میں سے ڈپرائیو کے جب وہ پاکستان میں آئے تو یہاں پر جن لوگوں کے ساتھ جس جگہ پہ آتے جو رہے وہاں اکانمی پہ ان کا افیکٹ آیا, وہاں پہ اکالوجی پہ افیکٹ آیا, وہاں پہ لوکل کاروبار پہ سوشو اکنامک ہمارے انڈیکیٹر تھے ان کی وجہ سے سب سب ڈاؤن ہوئے. تو نہ صرف یہ کہ جو افغان ریفیوجیز بن کر آئے اپنے ہیومن رائٹس سلب ہوئے اور جس جگہ پہ وہ آئے اور وہاں جن لوگوں کے رائٹس کے اوپر انہوں نے اپنا حق جتایا ان کے بھی ہیومن رائٹس ہیں وہ بھی سلب ہوئے. یہ بہت ہی میسیو قسم کا ایک ہیومن رائٹس کا وہ بن جاتا ہے ایشو, اور یہ کانفلکٹ زون میں اس کا کوئی حل نہیں ہے. اس کا حل صرف یہی ہے کہ کانفلکٹ کو ریزالو کیا جائے اور جو ہیومن رائٹس کے وائلیشنز ہیں ان کو ختم کیا جائے.
اچھا ڈاکٹر یاسا, بعض تصادم ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر پارٹیز ختم بھی کرنا چاہتی ہیں لیکن وہ نہیں ہو پاتے, خاص طور پر جیسے افغانستان کی ایک مثال ہے, طالبان بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم تصادم ختم کرنا چاہتے ہیں, امریکہ بھی یہی کہتا ہے, افغان گورنمنٹ بھی یہی کہتی ہے, افغان عوام بھی یہی کہتے ہیں, لیکن تصادم جو ہے وہ حل ہونے میں نہیں آتا, کوئی ریزولوشن نہیں ہو رہا اس کا. یہ کون سے خصوصی اسباب ہوتے ہیں؟
ایک نیچرل سی بات ہے, ایک سوسائٹی کا اپنا ایک آرڈر ہوتا ہے جو کہ وتھ دا پیسج آف دا ٹائم وہ آتا ہے حکومت کی شکل میں, اسٹیٹ کی شکل میں, اور دوسرے جو مدنی سہولیات ہیں ان کی فراہمی کے حوالے سے ایک آہستہ آہستہ ایک سسٹم بنتا ہے. اس میں کچھ جو ہے وہ بین الاقوامی فارمولے اور کچھ اپنے ہر ملک اور اپنے علاقے کی اپنی خاص ویژگیاں اور خصوصیات ہوتی ہیں. اب جو ہے مشکل یہ ہے کہ ایک دفعہ جب وہ سیٹ اپ بگڑ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ جو رسک ختم ہو جاتی ہے گورنمنٹ کی, اور وہ جو ایک ڈسپلن جو حاکم ہوتا ہے ایک سوسائٹی پہ, اگر وہ ایک دفعہ بکھر جائے تو پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جنگ پیچیدہ شکل اختیار کر جاتی ہے, پھر اس میں نیابتی جنگوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے, وہ دوسرے جو کانفلکٹ جو سوسائٹی کے اندر ہیں وہ لسانی ہو سکتے ہیں, مذہبی ہو سکتے ہیں, وہ جو ہے قومی ہو سکتے ہیں, پھر وہ جو ہے پنپنا شروع ہو جاتا ہے, اور پھر ہر گروپ, ہر قومی گروپ, مذہبی لسانی گروپوں کو جو ہے ایک ایک سپورٹر مل جاتا ہے, اور خطے کے ممالک دور اور دراز کے ممالک جو ہے وہ انوالو ہونا شروع ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد جب آپ کئی دہائیوں کے بعد جب تھک ہار کر بیٹھ جاتے ہیں کہ اب کیا کریں, اب اس کا کوئی نتیجہ نکلنا چاہیے اس لمبی سی جنگ کا, پھر اس کے بعد جب آپ دیکھیں کہ وہ ماہیت جو ہے جنگ کی اتنی پیچیدہ ہو گئی ہے کہ آپ چاہتے ہوئے بھی حل نہیں کر سکتے. اگر آپ نے اندرونی مسائل کو ایڈریس کر کے اس کو تھوڑا سا حل کرنے کی کوشش کی, پھر وہ ریجنل اسپیکٹ اس کا رہ جاتا ہے, پھر اس کا ریجنل انٹرنیشنل اسپیکٹ اس کا رہ جاتا ہے. تو اس وجہ سے جہاں پہ نزاع اور لڑائی جو ہے وہ ایک کافی عرصے تک چلتی رہتی ہے, بیسک اسٹرکچر تباہ ہو جاتا ہے, پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ اس کو, آپ وہ جو دھاگے کا جو سرا ہے وہ آپ کو ملتا نہیں ہے کہ ہم اس کو کہاں سے شروع کریں. تو افغانستان میں بھی یہی ہے. اب جو ہے یہ سارے عوامل مل کر افغانستان کی جنگ کو پیچیدہ سے پیچیدہ بنا رہے ہیں. اب مشکل یہ ہے کہ ہر گروپ کا اپنا ایک نقطۂ نظر ہے, اور وہ اپنے حاکمانہ نقطۂ نظر سے کوشش کر رہے ہیں کہ اس کانفلکٹ کو حل کریں. خطے کے ممالک اسی طرح سے افغانستان کے اندر جو مختلف اجتماعی طبقے ہیں ان کا بھی یہی ہے. اب جو ہے اتنا پیچیدہ ہو گیا ہے کہ پہلے سے جب بھی کہیں پہ کوئی گفتگو ہوتی ہے یا کوئی پروسیس شروع ہوتا ہے تو پہلے سے بہت سے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ اس میں یہ گروپ نہیں ہے, اس کا کامیاب ہونا مشکل ہے, یا اس میں جو یہ ممالک دخل نہیں ہے, اس کا کامیاب ہونا کافی مشکل ہے. تو اس وجہ سے وہ حل نہیں ہو رہا ہے, کیونکہ اب اتنے پوشیدہ, اور یا اس طرح کہوں کہ اوریان اور ایان اور نیہان اتنے فیکٹر ہیں, اتنے ڈائمینشن ہیں اس کے, کہ وہ جو ہے سب کو اکٹھے ایڈریس کرنا مشکل ہو رہا ہے. اس وجہ سے جو ہے وہ زیادہ امید بخش نہیں ہے کہ ہم زیادہ امید رکھیں کہ یہ جو ہے کانفلکٹ جو ہے بڑی بڑی جلدی ختم ہوگا.
ڈاکٹر یاسا, آپ کے وقت کا بہت شکر گزار ہوں میں, بے انتہا شکریہ آپ کا. ڈاکٹر ظفر بخاری صاحب, آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں سب سے بڑا جو ادارہ ہے امن و امان قائم کرنے کی ذمہ داری جس کی ہے وہ یونائٹڈ نیشنز ہے, اور بھی ادارے ہیں لیکن ان کا کام زیادہ تر امداد کرنا یا حقوق انسانی کی نگہداشت کرنا ہے. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں یونائٹڈ نیشنز کے اسٹرکچر میں بنیادی تبدیلیوں کی ضرورت ہے؟ اس سوال کے جواب میں آپ سے لوں گا ایک بریک کے بعد, پھر بریک لے کر گفتگو کو آگے بڑھائیں گے.
صدائے جہاں, وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش. ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں. آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے رائے دیجئے. ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں SEJRadio@voanews.com, اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام صدائے جہاں, پوسٹ باکس 1399 اسلام آباد.
ویلکم بیک. جی ڈاکٹر سفر بخاری صاحب،
دیکھیں اس میں یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا کا تقریباً ہر پریزیڈنٹ پرائم منسٹر جب بھی وہ یونائٹڈ نیشنز کے فورم پہ آتے ہیں، ان کی آپس میں جب بھی ڈسکشن ہوتی ہے، اس میں یہ ایشو ہمیشہ ریز ہوتا ہے کہ چونکہ یونائٹڈ نیشنز کی جو فارمیشن تھی وہ آفٹر سیکنڈ ورلڈ وار تھی 40s میں، اس وقت کے انوائرمنٹس اور اس وقت کے سرکمسٹانسز اور آج کے انوائرمنٹ اور آج کے سرکمسٹانسز میں بڑا زمین آسمان کا فرق ہے. اور جو اسٹرکچر اس وقت ڈیولپ کیا گیا تھا وہ اسٹرکچر آج وہ ریزلٹس پروڈیوس نہیں کر رہا. تو اس کے اوپر جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں اس میں ملٹیپل لیول پہ اس کو دیکھنا پڑتا ہے، اس لیے کہ یونائٹڈ نیشنز کی جو فارمیشن تھی اس کے اندر صرف ایک ہی ایشو نہیں تھا، اس میں انہوں نے جو یونائٹڈ نیشنز کی ملٹیپل آرگنائزیشنز قائم کی تھیں، جیسے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے، اور اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں اکنامک اینڈ سوشل کونسل تھی، سیکورٹی کونسل تھی، جنرل اسمبلی تھی، اور یو این سیکریٹریٹ، یہ سب وہ چیزیں تھیں. تو اس کے اندر جو سب سے اہم ترین ضرورت ہے اسٹرکچر کو چینج کرنے کی، ایک تو یہ ہے کہ دنیا میں جو یہ پاور جو ہے وہ صرف ان 5 کنٹریز کے پاس محدود ہے جو کہ سیکورٹی کونسل کی پرماننٹ ممبرس ہیں. وہ ٹریٹ کرتے ہیں اپنے حساب سے پورے ایجنڈے کو کہ ورلڈ کے اندر کہاں پر پیس ہوگا، کہاں پر اس کی جو یو این سیکورٹی کونسل کے جو وہ اپلیکیشن ہے اس کو بائی فورس کہاں پر ہمیں اپلائی کرنا ہے، کہاں پہ اپلائی نہیں کرنا ہے. اب اس کے اندر آپ دیکھ لیں کہ کشمیر فلسطین کا ایشو جو ہے وہ اتنا پرانا ایشو ہے، مور دین 70 years old، اور اس کے اوپر کسی قسم کی بھی پیش قدمی نہیں ہوئی، بلکہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ یہ صرف کنفلکٹ مینجمنٹ ہے. ایک ایریا البتہ ایسا ہے کہ جہاں پر کہ اگر یونائٹڈ نیشن اپنے اسٹرکچر میں چینج کرے اور وہ اس کو فردر ڈیسینٹرلائز کر دے، وہ ہے اکنامک اینڈ سوشل کاؤنسل. جو ہے اکنامک اینڈ سوشل کاؤنسل اٹ سیلف جو ہے ایکچولی وہ اگر دے دی جائے جو ان کے ریجنل گروپس ہیں، جس میں کہ افریقن گروپ ہے، ایشین گروپ ہے، مڈل ایسٹرن اینڈ ایسٹرن یورپین گروپ ہے، لیٹن امیرکن گروپ ہے، اور ویسٹرن یورپین گروپ ہے، ان اگر گروپنگس کو بالکل کمپلیٹلی ڈیسینٹرلائز کر دیا جائے، اور پھر اس کے بعد یہ اگر اپنے اپنے گروپس کے اندر ایک سوشل اکنامک اور اکیڈیمک ایجنڈے کو اگر یہ پروموٹ کریں جو کہ ٹارگیٹڈ ہو. ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے انٹرنیشنل پالیٹکس میں بھی اور ڈومیسٹک پالیٹکس میں بھی ہر جگہ کہ پالیٹیشین جو ہے دے ٹاک ویری سویٹ، لیکن جو اس کی اپلیکیشن ہے وہ کم دیکھنے میں آتی ہے. دیر آر سرٹن ایکسیپشن آف کورس، جہاں پر کہ بڑی زبردست قسم کی دنیا اکنامک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، جس میں کہ اپنا ایسٹرن یورپین کنٹریز ہیں، افریقن کنٹریز ہیں، چائنا اٹ سیلف از اے ویری گڈ ایگزامپل، لیکن یہ سب وہ مثالیں ہیں جو کہ انڈیویجل مثالیں ہیں. جب ہم یونائٹڈ نیشنز کے ریفرنس میں سوچتے ہیں تو اس میں پھر جو ایک سب سے بہترین اکنامک ماڈل ہے جو کسی بھی کنفلکٹ ریزولوشن کے اندر ایک بڑا رول پلے کر سکتا ہے، وہ ہے جو بیسک ہیومن نیسیسٹیز ہیں انسان کی، جو کہ دنیا کے ہر انسان کی ضرورت ہے ایررسپیکٹیو آف دا کوالٹی آف لائف، جس میں کہ واٹر بیسڈ پروڈکٹس ہیں، جس میں کہ پرسنل کیئر ہے، ڈیری ہے، فارماسیوٹیکلز ہیں، ایجوکیشن ہے، اور یہ لوکل سمال اسکیل ٹرانسپورٹیشن ہیں لوکلی. اس کو اگر ہر کاؤنسل اگر اس کو اپنے اپنے علاقوں میں اگر امپلیمنٹ کر دے، اور جو پیسہ وہ کنفلکٹ کے بعد ریکنسٹرکشن پہ خرچ کرتے ہیں، اگر وہی پیسہ اس کے اوپر لوکل آنٹرپرینورس کی ڈیولپمنٹ پہ خرچ کر دیا جائے، تو آپ یقین کریں کہ اس کا جو اکنامک امپیکٹ ہے وہ کنفلکٹس کو بہت زیادہ کم کر دے گا، ود دا ایکسیپشن آف کورس کہ جہاں پر کہ آپ کو پولیٹیکل سولوشن چاہیے. ہمارے یہاں ورلڈ وائڈ جو میں ایک چیز دیکھتا ہوں اور مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے، اور یہ میں پاکستان کے ریفرنس میں جب دیکھتا ہوں تب بھی مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، کہ ہمارے یہاں تقریباً آپ یہ دیکھیں کہ 70-80% آف دا بجٹ جو ہے وہ ان نیسیسری چیزوں پر خرچ کر دیا جاتا ہے، اور جو چیزیں بیسک ہیومن نیڈس میں فال کرتی ہیں وہاں پر وہ خرچ ہی نہیں ہوتا ہے. اب اگر آپ یہ دیکھیں کہ آج بھی اگر آپ دیکھیں کہ مڈل ایسٹرن کنٹریز جو ہیں وہ ایون بیسک ہیومن نیسیسٹیز کے لیے، جہاں پر کہ اتنی ایزی ٹیکنالوجی ہے، بجائے وہ خود مینوفیکچر کرنے کے وہ ابھی بھی ڈیپینڈنٹ ہیں انڈیا، چائنا اور یورپ کے. یہی حال پاکستان کا بھی ہے. پاکستان کے اندر یہ سب چیزیں بڑی ہم آسانی سے مینوفیکچر کر سکتے ہیں، چونکہ ہم آفٹر آل ایک نیوکلیئر پاور ہونے کے باوجود بھی. لیکن ہمارے یہاں آپ یہ دیکھیں کہ ہم بہت ساری فوڈ آئٹمس کو ہم امپورٹ کرتے ہیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا بوجھ ہے آپ کی اکانومی میں، اور یہ کبھی نہیں ہونا چاہیے. تو یونائٹڈ نیشنز نے جو ایک جو آپ کا بیسک کوشچن تھا اسٹرکچر چینج کرنے کا، اسٹرکچر میں ایک جعفر صاحب جو ایک سب سے بڑا مسئلہ ہوگا وہی ہوگا کہ یونائٹڈ نیشن اٹسلف اتنا بڑا ہاتھی ہے یہ کہ اس کو ایک اس کو جو ہینڈل کرنا ہے اس کے اندر آپ کو اس کو بریک ڈاؤن کرنا پڑے گا اور چھوٹے چھوٹے سے ایونٹس پہ اس کو آپ کو کرنا پڑے گا. جہاں تک اس کا تعلق ہے پولیٹیکل اس کا, جس میں کہ دو ان کے پولیٹیکل آرمز ہیں, ایک یو این جنرل اسمبلی ہے اور ایک سیکورٹی کونسل ہے, وہاں پر تو جب تک کہ یہ بگ پاورز جو ہیں فائیو جو کہ پرماننٹ ممبرز ہیں جس میں چائنا, رشیا, برٹن, فرانس اور یونائٹڈ اسٹیٹس ہیں, وہ جب تک ایگری نہیں کریں گے ایک اسٹرکچرڈ چینج کے لیے, اس وقت تک آئی ڈونٹ سی اس میں اینی چینج آئے گی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم چینج لانا چاہتے ہیں یونائٹڈ نیشنز میں تو لیٹس اسٹارٹ فرام دا فرسٹ وچ از دا اکنامک اینڈ سوشل ڈیولپمنٹ ایشو.
ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر منیش کمار صاحب نے بھارت سے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے, ہم گفتگو کر رہے تھے کانفلکٹس کے بارے میں دنیا کے مختلف خطوں میں اور اقوام متحدہ کے رول ہے, خاص طور پر 2019 اب آ گیا ہے اور یہ کانفلکٹس جتنے چل رہے تھے گزشتہ کئی برسوں سے وہ آج بھی چل رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اقوام متحدہ اپنا رول پلے کرنے میں ناکام رہا ہے؟
دیکھیے, جس مقصد سے یو این کو بنایا گیا تھا وہ مقصد تو پورا ہوا نہیں, اور چونکہ ایک پوری دنیا کو ایک ڈیموکریٹک ڈیسیزن میکنگ کے تحت جو ہے ایک گلوبل ویلیو بنانے کی جو سوچ تھی وہ تو بالکل ہی نظر آتی نہیں ہے, کیونکہ پچھلے آپ دیکھیں کہ پچھلے 20-30 سالوں میں جتنے بھی کانفلکٹس جو پورے گلوبل ایریاز میں چل رہے ہیں, چاہے وہ افریقہ کے اندر میں ہو, چاہے وہ ایشیا کے اندر میں ہو, چاہے وہ لیٹن امریکہ میں ہو, بہت سارے آئیلینڈس کو لے کر کے ڈفرنٹ ڈفرنٹ کنٹریز کے بیچ میں چل رہے ہو, وہ ہر جگہ آپ یہ دیکھیں ہر جگہ یو این کا جو رول جو رہا ہے وہ کوئی ریزولوشن کرنے میں بالکل ہی ناکام رہی ہے. بہت جگہ پہ جہاں پہ کرائسس بہت زیادہ ہے, کریٹیکل سچویشنز ہیں, وہاں پہ پیس کیپنگ فورسز بھی یو این کے وہاں پہ گئی ہے, لیکن وہ آرمی بھی وہ بالکل ہی وہ ایسا لگتا ہے کہ وہاں کے لوگ اور پوری دنیا میں بھی وہ لگتا ہے کہ پیس کیپنگ فورس کو ایک ایسا چیز ہو گیا جیسے کوئی رزلٹ نہیں نکلتا ہے. وہ کچھ سمے کے لیے تو وہاں پہ دہشت یا جو وائلنس جو ہے وہ تو رکتا ہے, لیکن جو کنفلکٹ کا جو مین مدعا جو رہتا ہے وہ جیوت رہتا ہے, وہ سروائیو کرتا رہتا ہے, وہ لنگر آن ہوتا رہتا ہے. تو ایک بہت ساری چیزیں ہیں جو جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ یہ بالکل آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن ایز اے باڈی جس چیز کے لیے کہ پوری دنیا میں اگر کوئی کانفلکٹ ہے دو نیشن اسٹیٹس کے بیچ میں اس کے پرابلمس کو ریزالو کرنے میں یہ بالکل ہی فیل رہی ہے. ریزن اس کا ایک بہت سارے کارن ہے, لیکن ایک ریزن جو اس کا یہ مانا جاتا ہے کہ بھائی جو بیسیکلی جو اس کا جو ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر ہے جو یو این کا, جس میں جو کچھ ایلیٹ کنٹریز ہیں جو اپنے حساب سے پورے یو این کے جو ایجنڈے کو, ڈیسیژن میکنگ کو, پاورز کو ان لوگوں نے ایک وہ مونوپولی کے ایسا وہاں پہ بنا رکھا ہے. کیونکہ ڈیسیژن میکنگ میں چھوٹے سے چھوٹے دیشوں کا رول نہیں ہے, وہاں پہ بہت سارے کنٹریز کی کوئی سنوائی نہیں ہے. جو اسٹرکچر جو بنایا گیا ہے, جو پاورز جو ہے یونائٹڈ نیشن کے اندر میں, وہ بالکل ہی لمیٹڈ ہے. اس لیے اس کا کوئی گلوبل پراروپ بنا نہیں. یہ ہمیشہ سے امریکہ اور یورپ سینٹرک ہی رہا. دیٹس وائی مجھے لگتا ہے کہ یہ بالکل صحیح بات ہے کہ کوئی بھی میجر آپ ایشوز لے لیں, چاہے وہ آپ اسرائیل فلسطین کا لے لیں یا کہیں کا بھی آپ لے لیں, وہ یو این جو ہے بالکل وہ ایک یہ سمجھ لیجیے کہ ایک ایکسٹینڈیڈ واچ ڈاگ, کوئی پریس یا کوئی میڈیا کا کوئی سنگھن لگتا ہے کہ جو ہر جگہ سنوائی ہوتی ہے, لیڈرس آتے ہیں وہاں بھاشن دیتے ہیں, اپنی باتیں کہتے ہیں, کچھ ریزولوشن پاس جاتے ہیں, لیکن امپلیمنٹیشن کے نام پہ جو ہے کچھ امپلیمنٹ نہیں ہو پاتا اور کوئی نتیجہ نہیں نکل پاتا.
منتر قریشی صاحب, یہ جو کانفلکٹس ہیں یہ نہ صرف یہ ہیومن رائٹس اور اکنامک ایشوز کے علاوہ بلکہ جو جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ پناہ گزینوں کو بھی ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا کرتے ہیں, خاص طور پر جو یورپین کنٹریز ہیں ان کو یہ فیس کرنا پڑتا ہے, تو کیا آپ کے خیال میں ممکن نہیں ہے کہ یہ یورپی کنٹریز مل کر جن کو اتنی بھاری قیمت دینا پڑتی ہے ان مسائل کے حل کے لیے اپنے طور پر اقوام متحدہ میں ایک گروپ بنا کر پریشر ڈالیں گے جن مسائل کو حل کیا جائے, ان کو کانفلکٹ کو ریزالو کیا جائے؟ منظر صاحب لائن پر ہیں آپ.
ایک جو ہے
ممالک جو ہیں یورپین یونین میں وہ ہیں جو کہ فرانس اور برطانیہ ہیں. اس کے علاوہ جو باقی کے ممالک ہیں وہ سائڈ پہ الگ سے ہیں. یہ برطانیہ اور فرانس جو ہیں اگر ہم دیکھتے ہیں زیادہ کنفلکٹ میں انفارچونیٹلی ان کی انوالومنٹ رہتی ہے. تو ان کا کون پوائنٹ آف ویو جو ہوتا ہے ریزولوشن کے لیے یا کچھ بھی کرنے کے لیے ڈفرینٹ ہوتا ہے. اور یہی دو ممالک ہیں جو کہ سب سے کم ایکسیپٹ کرتے ہیں ریفیوجیز کو اگر ہم دیکھیں تو. باقی کے جو ممالک ہیں اسپریڈ ان میں ہوتے ہیں جیسے سویڈن ہو گیا, ناروے, جرمنی اور جو ممالک ہیں جہاں پر ریفیوجیز کو زیادہ کیا لیا جاتا ہے. تو اگر یہ باقی کے ممالک مل کے بھی پریشر ڈالنا چاہیں تو یہ دونوں ممالک جب تک نہیں آن بورڈ ہوتے تو اس کا کوئی ریزولوشن نہیں نکل سکتا. تو یہاں پر ایک الگ سے کانفلکٹ یورپ کے اندر چل رہا ہے. اس وجہ سے جو یورپین یونین ہے ان کا پوائنٹ آف ویو فرق ہوتا ہے. یورپین یونین ایز اے بلاک جب پولیٹیکلی انٹرنیشنل ارینا میں اتنی اسٹرانگ ہو سکے گی کہ وہ اپنے آپ کو ایگزرٹ کر پائے تو تب تو اس کا ایک سولوشن نکل آئے گا کہ ان کانفلکٹس کو اسی لیول کے اوپر ریزالو کیا جائے. میکسیمم یورپین یونین یہ کر سکتی تھی ریفیوجیز کو روکنے کے لیے, کیونکہ کانفلکٹ تو روک نہیں پا رہے, کہ وہ اپنا جو پرس ہے اپنے جو پیسے ہیں وہ دے دیتے ہیں جس طرح ترکی کو دیا انہوں نے, اور ایگریمنٹ کرنے کی کوشش کی کہ ترکی جو اپنے لیول پر وہیں پر ہی سٹاپ کر دے جتنے ریفیوجیز ہیں, آگے تک جا ہی نہ سکیں. اس صورت کے اندر اب یورپین یونین ہی سپورٹ اپ کرے گی موسٹ پرابلی, اگر جو اگر انہوں نے بفر زون بنانے کی کوشش جو کر رہا ہے ترکی اور نو کانفلکٹ جو سیریا کے اندر ہے تو وہاں پر فائنینسنگ اگین یہ کر سکیں گے. تو میکسیمم یہی کر پاتے ہیں. اور یونائیٹڈ نیشن لیول کے اوپر یہ صرف یہ کر سکتے ہیں کہ فنڈ جو ہے ان کو جنریٹ کیا جائے تاکہ ان کانفلکٹ زون کے اندر باقی ممالک جو ہیں وہ اپنا حصہ ڈالیں اور ریفیوجیز کو کچھ ریلیف دے دیا جائے. لیکن کانفلکٹ اوائڈ کرنے کے لیے یورپین یونین جو ہے وہ کوشش تو کر سکتی ہے, ریزالو کر سکتے ہیں, لیکن اس صورت میں ریزالو کر پاتے ہیں جبکہ ان تین چار جو بڑے ممالک ہیں جس میں برطانیہ, فرانس اور امریکہ, جب یہ لوگ انوالو نہیں ہوتے تبھی, اور روس بھی, تبھی یہ کر سکتے ہیں کہ اس کو ریزالو کر پائیں. ادروائز ان کے پاس اتنا پولیٹیکل ان کی اسٹرینتھ ہے نہیں انٹرنیشنلی اور یونائٹیڈ نیشن میں بھی کہ وہ کچھ کر پائیں.
اچھا آپ بریگیڈ ملک, میں واپس اسی سوال کی جانب آتا ہوں جو میں نے پہلے کیا تھا, ریسٹرکچرنگ آف یونائٹیڈ نیشنز. جیسا کہ ظفر بخاری صاحب نے کہا کہ جب تک کہ خود سیکیورٹی کونسل کے پانچ جو پاورفل ممالک ہیں وہ تیار نہ ہوں ریسٹرکچرنگ نہیں ہو سکتی. جنرل اسمبلی بالکل بے بس نظر آتی ہے. کیا آپ مستقبل میں کوئی ایسا امکان دیکھتے ہیں کہ ریسٹرکچرنگ ہو سکے؟ بریگیڈ ملک.
جی جی, دیکھیے آپ نے جو بات کی ہے میرے خیال میں وہ بالکل ہی جو گریوٹی ہے اس پہلے ڈسکشن کا آپ نے شاید اس کے اوپر ہاتھ کر دیا ہے. یونائٹیڈ نیشنز نے یہاں پہ سیل پاور ویسٹ کرتی ہے جو ہے یونائٹیڈ نیشنز کا نیشن سیکورٹی کاؤنسل. اب یو ایس سیکورٹی کاؤنسل جو ہے وہاں پہ جو طاقت کی تقسیم ہے وہ انفیئر ہے. وہ ویٹو ویٹنگ پاور کے پاس ہے جس میں سب ہم جانتے ہیں امریکہ, رشیا, چائنا اور فرانس ہیں. اور آپ جب کانفلکٹ زون دیکھتے ہیں تو ان میں زیادہ تر یہی ممالک ہیں جو کہ انوالوڈ ہیں. اگر آپ افغانستان دیکھیں تو اس میں یونائٹیڈ نیشنز, اگر آپ کشمیر دیکھیں تو وہ امریکہ یا کریکشن یا بریٹن کا کیا جا رہا ہے جب وہ یہاں سے چھوڑتے ہیں اس کو. فلسطین میں آپ دیکھیں تمام جو ورلڈ پاور انوالوڈ ہیں, سیریا میں ایران اور ایران, رشیا اینڈ یونائٹیڈ اسٹیٹس انوالوڈ ہیں, یمن میں بھی یونائٹیڈ اسٹیٹس کے ہیں وہ سعودی عربیہ کو بیک کر رہے ہیں, ایران کو رشیا بیک کر رہے ہیں. تو جب تمام کانفلکٹ زونز میں جو لیڈنگ پاورز ہیں وہ خود انوالوڈ ہیں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی, تو یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ ان کانفلکٹ زونز کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے کوئی رول ادا کریں؟ اب فلسطین کے اوپر یو این ڈبلیو سیکورٹی کاؤنسل کے ذریعے لکھ رہے ہیں امن درآمد نہیں ہو رہے, کشمیر کے اوپر ہے اس کے اوپر امن درآمد نہیں ہو رہے. اب وہ چاہتے ہیں کہ انڈیا میں اور یمن میں کوئی امن لایا گیا, وہاں پر یونائٹیڈ نیشن کی کوئی بات نہیں ہوئی ہے. چھوٹے موٹے کانفلکٹ ہوتے ہیں جہاں پہ یونائٹیڈ کے فورسز جا کر کوئی تھوڑا بہت کام کرنے کے بعد ہیں, وہ جو میجر کانفلکٹ زونز ہیں جہاں پہ یہ تمام ممالک خود انوالو ہیں وہاں پر آج تک یونائٹیڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل نے کوئی کام ایسا نہیں کیا کہ وہاں پر امن لایا جا سکے. اور تمام معاملات جو ہیں فلسطین, کشمیر, یہ افغانستان, یہ کتنے داعش کے اوپر یہ مشکل ہے, ابھی تک کوئی حل نہیں نکلا. اگر ہم اس کو ابھی ری آرگنائز کرنا چاہیں تو جیسے کہ آج کل ایک بہت بڑی موومنٹ چل رہی ہے کہ کھانسوں کو ری آرگنائز کرنا چاہیے, اور جو زیرو بلڈنگ آر جو ہیں ان کو ختم کر دینا چاہیے یا اسپریڈ آؤٹ کر دیں تاکہ باقی اور لوگ اور ممالک اور طاقتیں جو ہیں, جیسے اکنامک اور ریلیٹو پاور جو ہیں, جیسے پولیٹیکل خیال رکھتی ہیں, ان کو بھی اگر کچھ شیئر کرنے کا موقع ملے. تو میرے خیال میں یہ بھی شاید ممکن نہ ہو. ابھی ایک جو فورم ہے, یونائٹیڈ فور کنسنسس فورم ہے, جو ایکسپینشن آف یونائٹیڈ سیکورٹی کاؤنسل میں جو لیگل بھی آتے ہیں اس کے ایکسپینشن کے سب خلاف ہے. اب جیسے جرمنی ہے, انڈیا ہے, جاپان ہے, برازیل ہے, یہ سب کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو یہ پرمننٹ ممبر شپ دی جائے اور یو جو بلڈنگ پاس دی جائے, جبکہ اٹلی اور پاکستان یونائٹیڈ کو لیڈ کر رہے ہیں اور یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ نہ ہو. تو میرے خیال میں جس طرح سے حالات چل رہے ہیں یہ کوئی اس کا فیصلہ نہیں ہوگا جب تک یہ پانچ ممالک جو بلڈنگ پاور ہیں جو خود اپنی پاور ختم کرنے کے لیے راضی نہ ہو تب تک کوئی چینج نہیں آئے گا. اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ پانچوں پاور جو ہیں یہ اپنی پاور یہ اپنی بلڈنگ پاور کو ختم کریں گے. اور جب تک یہ نہیں ہوگا اور ان کے اپنے نیشنل انٹرسٹ رہیں گے اور یہ نیشنل انٹرسٹ دنیا کے مختلف علاقوں میں کلیش کرتے رہیں گے اور کانفلکٹ کریٹ کریں گے, تو ان تمام علاقوں میں جن کے ہم نے نام لیے ہیں یہ معاملات ایسے ہی چلتے رہیں گے اور ان کے جو وہاں کے لوگ جو ہیں ان کی ہیومن رائٹس کسی طرح سے وائلیٹ ہوتے رہیں گے اور اسی طرح سے تباہی ہوتی رہے گی. اچھا میرے خیال میں اگر کسی کو چینج ہونا ہے
اور اچھا ڈاکٹر ظفر بخاری صاحب, ہم 2019 میں ایک ایسے وقت میں داخل ہوئے ہیں جبکہ یورپ, جو کہ ظاہر ہے کہ دنیا کے ایڈوانس ممالک وہاں اس کانٹیننٹ پر ہیں, وہ اپنے معاملات پہ الجھے ہوئے ہیں. امریکہ میں ایک ایسے صدر ہیں جو کہتے ہیں کہ امریکہ فرسٹ, ہمیں دنیا سے زیادہ دلچسپی نہیں ہے. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسی صورتحال میں یہ سال بعض خطوں میں کانفلکٹ ریزولوشن کے لیے بہتر ثابت ہوگا؟
دیکھیں اس کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا کہ اگر ہم وہ ماڈل فالو کریں جہاں پر کہ کانفلکٹ کو ریزالو کیا گیا, جس میں کہ میں ہمیشہ اس میں مینشن کرتا ہوں روانڈا کی مثال, جہاں پر کہ افریقن کنٹریز نے آپس میں بیٹھ کے ڈیسائیڈ کیا کہ اس کو ریزالو کرتے ہیں. ہمارے یہاں مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ کانفلکٹ کی ریزولوشن پاسبل, خاص طور پہ جو دو میجر کانفلکٹ دنیا میں ابھی بھی ایگزسٹ کر رہے ہیں, خاص طور پہ ایک فلسطین کا ایشو ہے اور ایک کشمیر کا ایشو ہے, اور دونوں جگہ آپ یہ دیکھیں کہ اس کا جو اسپل اوور افیکٹ ہے, یہ جتنی بھی ڈسٹرکشن آپ مڈل ایسٹ میں دیکھتے ہیں وہ ایک اسپل اوور افیکٹ ہے فلسطین کے ایشو کا, اور جتنا بھی آپ ڈسٹرکشن دیکھ رہے ہیں افغانستان میں اور پاکستان میں ادھر, یہ اس کا جو کور اگر ہم دیکھیں جس کی وجہ جو ہے وہ کشمیر کا ریزولوشن نہ ہونا ہے.
نہیں, افغانستان کا تو اس مسئلے سے کوئی تعلق نہیں ہے.
کس سے؟
افغانستان کا تو اس مسئلے سے کوئی تعلق نہیں ہے.
نہیں دیکھیں, افغانستان کا مسئلے سے تعلق اس طریقے سے بنتا ہے کہ افغانستان کے جب یہ سوویت یونین کو ڈس لاج کرنے کی جب یہ جنگ لڑی گئی تھی, تو اس وقت جو وہاں پہ بہت سارے افغان مجاہدین تھے ان کو ضیاء الحق نے اس طریقے سے ٹرین کر دیا تھا کہ وہ اس کو اٹھا کے پھر کشمیر کی طرف لے جائیں گے. وہاں پر پھر انڈیا نے آ کے اپنے تھرو دا بزنسز اور تھرو ادر سوشل فیکٹرز انہوں نے اپنے وہاں پہ قدم جمائے, اور آج جو پاکستان اور افغانستان میں جو ایک سب سے بڑا جو ایک بڑا کنفلکٹ ہے, جس کی کہ جو کہ شروع سے آ رہا ہے چلا ہوا, اور اس کی سب سے بڑی جو ریزن ہے وہ یہ بھی ہے کہ وہاں پر خاص طور پہ انڈیا کبھی نہیں چاہے گا کہ کشمیر کے افغانستان میں امن ہو, تاکہ اس کا اسپل اوور افیکٹ جو ہے وہ پاکستان پہ اور اس کی اکانومی پہ ہوتا رہے. اگر ہم یہ دیکھیں تو دنیا میں سب سے زیادہ مہاجرین اگر کسی کنٹری نے ریٹین کیے تو پاکستان ہے, جہاں پر کہ 3 ملین افغان مہاجرین آ گئے تھے اور ہم نے ان کو پورے کنٹری میں سپریڈ کر دیا تھا, جبکہ وہی مہاجرین جب ایران گئے تو ایران نے ان کے لیے ایک اسپیشل زون بنا دیا تھا, جہاں پر کہ اپنا یونائٹیڈ نیشنز ان کو سپورٹ بھی کرتا رہا اس سال, اور وہ زون سے باہر نہیں نکلے. اگر وہ جاتے تھے تو ایک دن کی پرمیشن لے کر جاتے تھے سٹیز میں, پھر واپس آ جایا کرتے تھے. تو اس میں جو ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں پاکستان اور انڈیا کو اکٹھے بیٹھ کے اس کا کوئی ریزولوشن کرنا پڑے گا, اور یہ دونوں جگہ اس قدر ہارڈ لائنرز آ سکتے ہیں. خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ
اصل میں ہم اوور آل جو ہے کانفلکٹ کی بات کر رہے تھے جی.
تو کنفلکٹ کا جو اوپر اوور آل جو آپ کنفلکٹ کی بات کرتے ہیں تو اس میں میجر کنفلکٹ کا جو اسپل اوور افیکٹ ہے, میں اس کے اوپر کہہ رہا تھا کہ میجر کنفلکٹ کا جو اس کے جو اس کے ریزولوشن کے چانسز مجھے اس سال 2019 میں اس لیے نہیں لگتے کہ اس میں یو ایس کی اپنی جو انٹرنل سچویشن ہے اس کے اندر یہ بزی ہیں, یورپ کا اپنا ہے, برٹن جو ہے وہ بریکسٹ کے اندر وہ اپنا پھنسے ہوئے ہیں, اور اس میں الٹیمیٹلی کیا ہوگا کہ جو پوئر اور ڈس ایڈوانٹیج کنٹریز ہیں اور جو اس کی پاپولیشن ہے, جو اس کے لوگ ہیں, وہ 2019 میں بھی اسی انداز سے بلکہ اس سے زیادہ افیکٹڈ ہوں گے کہ جو کہ ہمیشہ ہوتے رہے ہیں.
صحیح.
اور جیسے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اس کے اندر ہم صرف ایک یہ فیکٹر پکڑ لیں کہ اکنامک اینڈ سوشل ڈیولپمنٹ کا اگر یونائٹیڈ نیشن, تو وہاں سے پھر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں.
اچھا ڈاکٹر منیش کمار, آپ کوئی امید کی کرن دیکھتے ہیں اس سال کے دوران؟ آپ سمجھتے ہیں کہ بعض علاقوں میں بعض کانفلکٹس جو ہیں وہ ریزالو ہو سکتے ہیں؟
دیکھیے, امریکہ کے صدر نے صاف کر دیا کہ وہ تو پبلکلی وہ کرٹیسائز کرتے ہیں یو این کے یوزفلنس کے اوپر, ان کا صاف ماننا ہے کہ بڑی بیدار آرگنائزیشن ہے. لیکن دیکھیے, پوری دنیا میں جس طرح سے ہم نے پچھلے 50-60 سالوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایک گلوبل باڈی یو این جیسے باڈی کی ضرورت تو ہے, اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, لیکن سمسیا یہ ہے کہ کیا اس کے ادھیکار ہو, اس کے پاس کیا پاورز ہونے چاہیے, اس کی اسٹرکچرنگ کیسے ہونی چاہیے, وہاں پر ڈیسیژن میکنگ کا جو ہے وہ اسٹرکچر کیسا ہونا چاہیے. الگ الگ جو بہت سارے نیشنل اسٹیٹ ہیں جو ابھی تک اس کے اندر نہیں آئے ہیں, ان کا ریپوٹیشن نہیں ہے, ان کو کیسے اس میں شامل کیا جائے, اور جو چھوٹے دیش ہیں, غریب دیش ہیں, ان کو ان کا یہاں پہ کس طرح سے ان کا ریپوٹیشن بھی ہو, ساتھ ان کے وائس کو ایک اہمیت ملے گلوبل لیول پہ. تو اور کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم پوری دنیا میں اس بات پہ تو ڈھول پیستے رہتے ہیں, خاص طور پہ یورپ اور امریکن کنٹریز کی دنیا میں جو ہے ڈیموکریسی آنی چاہیے, لیکن پوری دنیا میں ڈیموکریسی آئے, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا جو گلوبل باڈی ہے جس کے تحت آپ پوری دنیا کو گورن کرنا چاہتے ہیں, پیس اور کانفلکٹ ریزولوشن کے لیے جس کو آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں, اگر وہاں پہ ڈیموکریسی نہیں ہوگی, وہاں پہ ہر چھوٹے یا بڑے نیشن اسٹیٹس کو اکول رائٹس نہیں ملیں گے, تب تک جو ہے اس طرح سے تو نہیں ہوگا. لیکن یہ ایک بات تو ضرور اس کو کہنا پڑے گا کہ بہت سارے لوگ یہ پچھلے جب سے ہم لوگ یونیورسٹی میں بھی پڑھتے تھے تو اس بات کو ہم لوگ پولیٹیکل سائنس میں ضرور پڑھتے تھے کہ بھائی یو این کا جو ہے ری اسٹرکچرنگ ہونا ضروری ہے, اور یہ مسئلہ جو ہے کشمیر اور اسرائیل کی طرح اور فلسطین کی طرح جو ہے وہ ابھی تک چل رہا ہے, اور لیکن یہ چلتا رہے گا. لیکن یہ بات ہے کہ کچھ چیزیں ہیں جو ٹائم دیتی ہیں, امید تو ہے برقرار کہ کبھی یو این کا بھی جو ہے وہ جس طرح سے دنیا بدل رہی ہے, اکنامک پاور شفٹ ہو رہا ہے, جس طریقے سے جو ٹریڈیشنل پاور بلاکس جو تھے وہ ٹوٹ رہے ہیں, وہ اس طریقے سے یو این کا بھی جو ہے ریسٹرکچرنگ ہوگا. لیکن جب تک نہیں ہوتا ہے تب تک تو امید لگائے رہنا ہی ہے, یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں.
اچھا پروفیسر ظفر بخاری صاحب, میرے پاس ایک منٹ ہے, کیا آپ بنیادی طور پر یہ کانفلکٹس مفادات کی جنگ ہیں؟
ایبسولوٹلی, بالکل. اس کے اندر میں نے جیسے آپ سے عرض کیا تھا کہ جب تک یہ سیکیورٹی کونسل کے 5 ممبر اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہو جاتا ہے
جی,
اس میں آپ دیکھ لیں کہ ریزولوشن ایکسیپٹ ہو جاتا ہے. جب تک یہ کنٹریز اگری نہیں کریں گے
کچھ نہیں ہوگا.
ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ڈپلومیٹیکلی ان کنٹریز کو کس نے زیادہ انفلوئنس کیا ہے, کس پارٹی نے. جو پارٹی انفلوئنس کرتی ہے مینٹلی وہ بھی نہیں.
منظر قریشی صاحب, کیا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ مفادات کی جنگ ہے؟
جی, میرے خیال میں بالکل ایسا ہی ہے کہ مفاداتی کی یہ جنگ ہے, اور اس کے اندر جب ان کو یہ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ بڑے ممالک بیٹھیں گے اور جب
تبھی طے ہوگا
انٹرنیشنل, بالکل تبھی ہو سکے گا, تبھی یہ کمپلیٹ ختم ہوگا.
بریگیڈیئر ملک, آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ مفادات کی جنگ ہے؟ بریگیڈیئر ملک, آپ کی لائن ڈراپ ہو گئی غالباً. ہلو جی, آپ بھی سمجھتے ہیں مفادات کی جنگ ہے؟ 10 سیکنڈ ہے میرے پاس.
جس آفس سے مفادات کی جنگ ہے, جیسے میں آپ سے, جتنی بھی ورلڈ پاور جو ہیں یہ تمام کانفلکٹ زون سے انوالو ہیں, بغیر مفادات کی حفاظت کرنے کے وہ جگہوں میں انوالو نہیں ہو سکتے.
بہت شکریہ مڈل ایسٹ کے اندر. بہت شکریہ جناب بریگیڈیئر عمران ملک صاحب, ڈاکٹر ظفر بخاری صاحب, ڈاکٹر حسین جاہ صاحب، منظر قریشی صاحب اور ڈاکٹر منیش کمار صاحب، سب کا بہت شکریہ۔ ہمارا پروگرام اب ختم ہوتا ہے۔ ہماری آج کی پروڈیوسر تھیں شہناز نفیس، سب اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔